الله من الشيطان اللقين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي والنذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العلي العظيم. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ اور برتر کے لیے جس نے بارش کو رحمت کے نزول کا ذریعہ قرار دیا. تمام حدیث درود و سلام ان حضرات مقدسات کے لیے جن کے وجود کی برکتوں نے امت کو عذاب خدا سے محفوظ کر دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اما بعد، صاحبان ایمان کی خدمت، روزانہ ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے سورہ القمر کی تفسیر سے اپنے دامن اعمال کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے نیکیوں کے موتی تلاش کر رہا ہوں. وقت بہت مختصر، حیات بڑی محدود، قیامت بڑی لامحدود، نیکیاں بہت زیادہ چاہیے، تلاش بہت سخت ہے، عطا بڑی آسان ہے. اس عطا کو تلاش کرتے ہوئے ماہ مبارک رمضان نے اپنا دامن پھیلا دیا. لے سکتے ہو تو آؤ، جتنی نیکیاں چاہیے ہمارے پاس موجود ہیں. اور ان کو تلاش کرنے کے لیے سعید ابن جبیر عبداللہ ابن عباس سے سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکیاں بانٹنے کی بات کو بیان کر رہے تھے. روزے کے ثواب کو الگ الگ بیان کیا جانا تاکہ شوق عبادت بڑھتا رہے، کبھی بوریت پیدا نہ ہونے پائے. ایک جیسا ثواب سن کر بھی انسان کبھی کبھی بور ہو جاتا ہے، روز کا ثواب بالکل الگ ہے. آنے والے کل کے روزے کے ثواب کو جنت المأوی کے عنوان سے گفتگو کا آغاز. جنت المأوی میں پروردگار عالم نے کل کے روزے دار کے لیے جو عنایت فرمایا، اس کے لیے حدیث کے الفاظ 1,000,000 شہر کی تعمیر، 1,000,000 1,000,000، اور ہر ایک شہر میں 70,000 گھر 70,000 بنے ہوئے مکانات. انسان کو کتنا شوق ہے، عجیب بات ہے. اگر خدا عطا کر رہا ہو تو یقین کم آتا ہے، اگر بات دنیا کی ہو تو انسان ایک مکان کے بعد ایک اور مکان کے بعد ایک اور مکان. حل من مزید کچھ اور بھی ہے؟ خدا دے رہا تھا, ہم پریشان تھے. 10 لاکھ شہر کس کام کے؟ ایک شہر میں 70,000 مکان کس کام کے؟ مگر ہیں روزے دار کے لیے. اور ہر ایک گھر میں 70,000 دسترخوان. اب تک تو بات تھی پرانی جنت بیڈ روم سے نکل کر اب روایت پہنچی ہے ڈائننگ ہال تک. 70,000 دسترخوان اور بڑی ٹیبل کے ساتھ چھوٹی ٹیبل بھی جو ہوتی ہے اس پر چھوٹے چھوٹے دسترخوان 70,000 الگ تھے. اور ہر چھوٹے دسترخوان پر 60,000 قسم کی ڈشز انواع اقسام کے کھانے موجود. روایت کہتی ہے ہر ایک کھانا دوسرے کھانے سے ٹیسٹ میں بالکل ڈفرینٹ. کیا خیال ہے اتنی بڑی مہمان نوازی خدا کی طرف سے ہو رہی ہو پھر بھی انسان روزے میں گرمی کے بہانے کو مجبور کرتا ہے. گرمی بہت تھی کہ اتنا بڑا کچھ مل رہا ہے اس کے بعد بھی انسان کہتا تو یہ ثواب تھا مگر ثواب پھر وہی معرفت کے ساتھ ساتھ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. البتہ مسائل کے بیان میں تبرکن جو مسائل آج بیان کرنا چاہوں گا صرف 2-3 مسئلے. پہلا مسئلہ پورے سر کو پانی میں ڈبو دینا, سوئمنگ کرنا مگر ایسے کہ انسان کا سر پانی میں ڈوب جائے. روزے کی حالت میں مبتلا روزہ کے اعتبار سے آیت اللہ سیستانی کے موجودہ فتاوے کو الگ کرتے ہوئے آیت اللہ خمینی, آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ کوئی مرحوم کے نزدیک مبتلات میں شامل یہ عمل. البتہ فرق ہے وضاحتوں میں. پانی میں سر کا ڈوب جانا روزے کی حالت میں اگر مقلد آیت اللہ خمینی کا آیت اللہ خامنئی کا تو احتیاط واجب کے طور پر روزہ باطل. اگر مقلد آیت اللہ خوئی کا تو فتویٰ ہے نہ کہ احتیاط کہ روزہ باطل. اگر مقلد آیت اللہ سیستانی کا تو ان کے الفاظ یہ کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنے سر کو پورا کے پورا پانی میں ڈبو دے تو بعید نہیں کہ اس کا روزہ باطل نہ ہو. البتہ اس میں کراہت شدید شدید مکروہ یہ عمل قرار دیا جاتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو, کیا کوئی راستہ ہے کہ سر بھی پانی میں ڈبو لے روزہ بھی بچ جائے؟ کا راستہ موجود. اگر سر کے ڈبونے کے اعتبار سے دو حصے کر لیے جائیں آدھا ایک طرف پہلے پھر آدھا ایک طرف, اس شق کو علماء نے بیان کیا. اگر کوئی آدھا سر ایک دفعہ ڈبوتا ہے آدھا ایک دفعہ ڈبوتا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے آیت اللہ خمینی کے نزدیک, آیت اللہ خامنائی کے نزدیک, آیت اللہ سیستانی تو بہرحال اس کو مبطل میں شامل نہیں کرتے. رہ گئی بات آیت اللہ خوئی والوں کے لیے, آیت اللہ خوئی کا کچھ زیادہ سخت نظریہ تھا اس حوالے. فرماتے ہیں اگر ارادہ تھا کہ پورے سر کو ڈبوئے گا پھر آدھا آدھا کر کے ڈبونے سے بھی روزہ تو نہیں بچتا کیونکہ انما الاعمال بالنیات. یہ 2-3 مسائل تبرکن بیان کر دیے گئے. مسائل تو اور بھی ہیں. عرق گلاب میں سر کے ڈبونے کا مسئلہ کیا ہے؟ آب مضاف میں مثل دودھ کے مثل شربت کے. اگر دنیا کی سب باتیں کہاں پر انشاءاللہ آخرت میں ہوں گی تو پھر مسائل کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ جنت جزا ہے عمل نہیں. آئیے اس کے بعد اب چلتے ہیں ذرا بھی نوح علیہ السلام کے ان حالات کی جانب جن کو ہم کل اور پرسوں میں بیان کر رہے تھے. جناب نوح علیہ السلام کے حوالے سے خاص پیغام آیت نے کیا دیا؟ تجری, وہ جہاز, وہ جہاز یا شپ چل رہا ہے, اس کو آپ کشتی بھی کہتے ہیں. تجری بعیوننا, ہماری نگہداشت ہماری نگاہوں میں چل رہا ہے. اب تک تو سنا تھا کہ جتنے بھی ہائی ویز ان پر کیمرے نصب کر دیے گئے اور کیمرے کی آنکھ رفتار کو دیکھ رہی ہے. خدا نے کشتی کی رفتار کو دیکھنے کے لیے جو اپنے کیمرے بیان کیے اس کو اپنی ذات سے نسبت دی. تجریب اعیننا, یہ کشتی چل رہی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے. کیا مطلب؟ کہ ہماری مکمل نگہداشت, مکمل سیکیورٹی پروردگار عالم کی کشتی کے ساتھ ساتھ. جزاءً لمن کان کفر, یہ جزا ہے ان لوگوں کے لیے, لمن کان کفر, کہ جن کے حوالے سے نوح علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے انکار کیا, انکار کرنے والے کشتی سے محروم رہ گئے. اقرار کرنے والے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہے اور کشتی نگاہ پروردگار کے احاطے میں چل رہی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً, اور خدا کہتا ہے ہم نے اس کشتی کو چھوڑا بطور نشانی. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ تو کیا کشتی چھوڑی گئی؟ جی ہاں, کشتی بنی, سفر طے ہوا, کم از کم 40 دن چلی, بہت سے بہت 6 مہینے چلی, مسلسل چلتے ہوئے کہاں تک پہنچی, آبادی کتنی تھی, کون کون سے افراد پر عذاب آیا تھا. کیا کوفہ اور نینوا کے علاوہ جناب نوح علیہ السلام کی اولاد کہیں اور بھی آباد تھی؟ یا 2248 برس مکمل ہو رہے تھے جناب آدم علیہ السلام کے بعد جناب نوح کا زمانہ, آبادی بہت کم. لیکن تاریخ بتاتی کہ اس کشتی نے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا ہے. اس کا مطلب کوفے اور نینوا سے چلی ہے اور زمین کے احاطے کو کور کرتی ہوئی وہاں تک پہنچی. تو کیا ان باقی علاقوں میں نوح علیہ السلام نے تبلیغ کے عمل کو انجام دیا تھا یا آنکھیں بند لوگوں پر عذاب پہنچ گیا؟ خدا کی سنت سے بالا تر ہے کہ بغیر منذر کو بھیجے ہوئے, بغیر ہادی کو بھیجے ہوئے عذاب کو بھیج دے. عین ممکن کہ جناب نوح علیہ السلام نے ان باقی علاقوں میں اپنے نمائندے بھیجے, جہاں جہاں اسلام قبول نہیں کیا گیا کشتی وہاں وہاں پہنچی اور وہ افراد ڈوب گئے کہ جنہوں نے پیغمبر کی بات کو ان کے جانشین کی زبان سے سنا اور اسلام قبول نہیں کیا. بہرحال سوالات بھی بہت ہیں, پیغامات بھی بہت ہیں. کشتی نے کہاں پر قیام کیا؟ لقد ترکناها آیتن, جناب نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر رسول خدا کا زمانہ 5800 برس, 2248 برس آدم سے نوح کا فاصلہ اور نوح سے رسول خدا کا فاصلہ 5800 سال, اور کشتی کی باقیات رسول خدا کے زمانے میں. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً, لیکن بات کیا ہے, کشتی رکی پہنچ کر مقام جودی پر. سورہ ہود کا جملے, خدا نے اب پہلے تو خود الفاظ استعمال کیے تھے. الفاظ کیا تھے؟ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ, ہم نے کھول دیے آسمان کے گیٹس. وَفَجَّرْنَا عُيُونَ الْأَرْضِ, ہم نے کھول دیے زمین کے چشمے. ہم نے کھول دیے, ہم نے کھول دیے. اور جب بات بند کرنے کی آئی, قیلا, کہا گیا, یا ارضو, اے زمین, ابلعی ماءک, اپنے پانی کو روک لے. ویا سما, اور اے آسمان, اقلعی وغیظ الماء, اپنے پانی کی شدت کو روک لے, اب برسنا بند کر دے. سورہ ہود. فرق واضح ہوا, یہاں استعمال ہوا قیلا, کہا گیا, زمین سے آسمان سے بس بہت برس چکی. یعنی مطلب کیا ہوا کہ جب عذاب آ رہا تھا تو پروردگار کا جلال اتنا زیادہ تھا کہ اس نے صیغہ متکلم استعمال کیا, ہم نے کھول دیا, ہم نے کھول دیا. اور جب عذاب ختم ہو رہا تھا تو خدا کی رحمت اتنا آہستہ تھی, قیلا, کہا گیا, زمین بس اب روک دے پانی کو. یہ اندازے بیان قرآن کا, میرا نہیں. آگے بڑھتے, کشتی رک گئی. کہاں رکی؟ وَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ, سورہ ہود میں رک گئی جودی کے مقام پر. جودی کہاں پر؟ اس میں اختلاف. جودی ایک پہاڑ ہے, بھوٹان کے نزدیک پہاڑ ہے, جزیرہ عمر بن عبداللہ کے نزدیک یا موصل کے قریب ایک پہاڑ کا نام جودی. البتہ ایک اور بھی آپشن ہے. روس کے ایک علاقے میں جو ماسکو سے قریب ہے, کوہ قاف کے نام سے پہاڑیوں کا سلسلہ, اور ان پہاڑیوں پر مقام جودی کہ جہاں پر 1951 میں وہ باقیات کشتی بھی دستیاب ہو گئی کہ جن پر پنجتن کے نام لکھے ہوئے تھے. ففٹی ون, ففٹی ٹو, ففٹی تھری, 3 سال لگے اس پروسیس کو مکمل ہونے میں. اب ماسکو کے آثار تحقیقات کے ادارے نے اس کو محفوظ کر لیا. بہرحال جودی پر آ کر رکی. اب جب رک گئی تو 80 افراد سوار ہیں. جہاں رکے 80 کی بنیاد پر شہر بن گیا مدینۃ الثمانین, 80 لوگوں کی سٹی. اور وہاں پر اب کام کچھ ہے نہیں, کھانا کیا کھائیے گا؟ نوح کے پاس لوگ آئے, اللہ کے نبی کیا کھائیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. کہ ریت لے کر آؤ. جب ریت لے کر پہنچے پیغمبر نے دعا مانگی, ریت گندم میں تبدیل ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ پیغمبر اپنے ہاتھ سے لکڑیاں زمین میں گاڑتے گئے اور وہ لکڑیاں درخت میں تبدیل ہوتی چلی گئیں. نئے سرے سے زمین پر آبادی کیسے ہوئی؟ لیکن کہتے ہیں کہ اس شہر میں پھیل گئی بیماری. ایک ہی شہر ہے, بیماری پھیل گئی, سب کے سب مر گئے, صرف 3 افراد بچے. کون 3 بچے؟ جناب نوح کے 3 بیٹے. یہ بات یاد ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کی بیٹوں کی بیویاں بھی کشتی میں شامل تھیں. 3 بیٹے بچے, سام, حام اور یافث, اور ان تینوں نے شہر کو چھوڑ دیا. ان تینوں کے پھیلنے سے, نکلنے سے اولاد منتقل ہوئی, سلسلہ آگے بڑھا. عین ممکن ہے کہ یہ اکیلے نہ گئے ہوں, ان کے ساتھ ان کی بیویاں زندہ بچ گئی ہوں اور پھر باہر نکلی. کہتے ہیں علماء تاریخ کہ سام کی نسل عرب, فارس اور اہل روم, حام کی نسل سوڈان کے رہنے والے, یافث کی نسل ترک کے رہنے والے. سلسلہ آدم کی اولاد کا آگے بڑھا, اس لیے آدم ثانی جناب نوح کو کہا گیا. لیکن بات کیا ہے کہ خدا نے اعلان کیا, وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً, ہم نے اس کشتی کو نشانی بنا کر چھوڑ دیا. فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ, تو صرف تاریخ سننے کے لیے کہ نہیں ہے کوئی جو یاد دہانی اس کے ذریعے سے حاصل کرے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَالنُّذُرْ, خدا پوچھتا ہے کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. عجیب انداز کی آیت, فکیف کان عذابی و نذر, یہ تنبیہ ہے, یہ ہلانے کے لیے کافی. ذرا سے سیلاب سے ڈر گئے, زلزلے سے خوف زدہ ہو گئے, آسمانی بجلی گری تو ڈر کے مارے چھپ گئے. کیا ہوگا اگر خدا یہ کہے کیف کان عذابی فنظر, کیسا ہوتا ہے میرا عذاب اور میں ڈراتا کیسے ہوں. اللہ اکبر. اس آفت کو دیکھتے ہوئے سیلاب کے حوالے سے اور ان آیتوں کے ساتھ انسان کے پاس وقت توبہ بہت کم ہے. اس سے پہلے کہ زمین پر سے خدا کے عذاب کے لیے حجت تمام ہو جائے, توبہ استغفار انسان کو کر لینا چاہیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا, لِلذِّكْر, سمجھنے کے لیے, یاد کے لیے. فَحَلْ مِن مُدَّكِّر, بس ہے کوئی جو اس سے نصیحت کو حاصل کرے. یقیناً حضرت نوح علیہ السلام کی داستان, نوح علیہ السلام کی آزمائش, آپ کا اپنا انتقال, دنیا سے لوٹ کے واپس جانا اور پھر ایک پیغام چھوڑ دینا. جب آپ کا انتقال ہوا 2500 برس میکسیمم آپ کی عمر بیان کی گئی, اس سے کم آپ کو مل سکتی ہے, اس سے آگے نہیں ملے گی. ملک الموت جب قریب پہنچا, سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب دیا. کیسے آنا ہوا؟ کہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے. جناب نوح علیہ السلام نے ملک الموت سے ارشاد فرمایا. کہتے ہیں علماء تاریخ, تاریخ انبیاء بیان کرنے والے, جناب نوح دھوپ میں کھڑے ہوئے, کہ اتنی مجھے مہلت دو کہ میں دھوپ سے سائے میں آ جاؤں. جناب نوح کی درخواست فرشتے نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ میرے اختیار میں نہیں. میں پوچھتا ہوں, کیا جناب نوح کو معلوم نہیں تھا کہ فرشتے کا اختیار کتنا ہے؟ یہ آنے والے انسانوں کے لیے پیغام تھا, 950 سال مسلسل محنت کے بعد بھی میں کوئی موت میں ڈسکاؤنٹ نہیں لے سکتا. تم کس خیال کے بات پڑے محمد والے محمد؟ سب سے زیادہ تبلیغ میں زحمت برداشت کرنے والا پیغمبر, موت کے وقت اتنا بھی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے کہ دھوپ سے سائے میں آ جائے. چلیے یہ بات تو سمجھ میں آتی کہ جناب نوح نے سوال کیا اور ہمارے لیے کیا, مگر جواب فرشتے نے پھر پوچھا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کو مہلت چاہیے تو اللہ سے مانگیے. اللہ نے مہلت دے دی کہ دھوپ سے سائے میں چلے جاؤ. اب فرشتہ یہ کہتا کہ اگر آپ کو مانگنا ہی تھا تو 2400 سال اور مانگ لیتے. صرف اتنی مہلت کیوں مانگی کہ دھوپ سے سائے میں؟ اور اے اللہ کے نبی, آپ کے تاثرات کیا, آپ نے زندگی کو کیسا تبدیل کیا؟ جناب نوح علیہ السلام نے اپنے تاثرات بیان کیے. فرماتے سنو, میں نے اپنی پوری زندگی 2500 سال ایسے گزار دی جتنا کہ دھوپ سے سائے میں چل کر آ گئے, یعنی کہ کچھ بھی نہ کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھا یا جو حق عبادت پروردگار تھا, میں اس کو انجام نہیں دے سکا. جناب نوح علیہ السلام دھوپ سے سائے میں تو پہنچ گئے, لیکن ایک پیغام یقیناً رہ گیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم بہت بدتمیز قوم تھی. خدا نے اسے پانی میں ڈبو کر مار دیا, اور خدا کے لیے کوئی مشکل بات نہیں. کوئی اگر یہ خیال کرتا, پاکستان کے سیلاب کے حوالے سے سوال اٹھتا, یہ سیلاب آفت ہے یا عذاب یا امتحان, تو یہ بات تو واضح رہے کہ عذاب خدا امت سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بحوالے روایت بحوالے آیت, آیت کہتی ہے پیغمبر اگر آپ ان کے درمیان ہو تو ان پر خدا کا عذاب نہیں آنے والا. روایت کہتی ہے نہج البلاغہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے, یہ دو چیزیں ہیں جو عذاب سے رکاوٹ ہیں. ایک پیغمبر کی ذات, ایک استغفار. پیغمبر کی ذات دنیا سے رخصت ہو گئی امام فرماتے ہیں, مگر ایک ابھی سہارا باقی کہ استغفار کیا جائے تو عذاب خدا رک جاتا. یقیناً بے گناہوں کا خون جب بہتا تو اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں, اور کتنا خون پاکستان کی زمین پر بہا. اور آپ نے محسوس کیا کہ میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا, کسی مکتب کی بات نہیں کر رہا. بلوچستان کے مسائل ہوں کہ پنجاب کے مسائل, خیبر پختونخوا کے مسائل ہوں, انسان 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 ذبح کیے گئے, انسان مارے گئے, مسلمان مارے گئے, اور ایسے مارے گئے کہ باقی مسلمان خاموش رہے. تو کچھ تو ہونا تھا. ایک طرف یہ مسائل, دوسرا وہ مسئلہ کہ جہاں پر گناہ شدت سے بڑھ جائیں, میں خدا ظالم کو ان افراد پر مسلط کر دیتا ہوں اور پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. کبھی سوچئے گا کہ رمضان میں ہی کیوں ہوا, زلزلہ بھی رمضان, سیلاب بھی رمضان میں, اور بہت سے مسائل امتحان کا رمضان میں. گھر کے مومنین تو اس کو دیکھ رہے کہ شاید یہ ظہور امام کی علامتوں میں سے ایک علامت ہو، مگر علامت کا پورا ہونا کافی نہیں، مومن کا تیار ہونا لازم ہے. اور بس آج کی بارش نے مجھے ایک پیغام اور دیا، واقعاً رحمت خدا. اگر رحمت کے ساتھ ہو بارش تو بہت عظیم نعمت ہے، اور اگر عذاب خدا ہو بارش تو اس سے بچنے کا راستہ کوئی بھی نہیں. لیکن اگر تھوڑا سا خون اس ننے سے معصوم کا آسمان کی جانب امام پھینک دیتے تو کہتے ہیں علماء کہ پھر بارش کا خطرہ زمین پر نہ ملتا. کون سا ننا طلب چاہتے؟ انسانیت کا ہی مسئلہ، اصغر کو گود میں لیے ہوئے. آج سیلاب زدگان کی امداد کا مسئلہ ہے، بہت اچھی خبریں آ رہی، حج کو چھوڑ کر عمرے کے لیے بات کی جا سکتی کہ عمرہ مستحب کا جو خرچہ ہے وہ انسان سیلاب کی امداد کے لیے لگا سکتا. علماء اس سے قائل ہو رہے، البتہ اپنے تمام ذمہ داریوں کے ساتھ. آج جب دیکھتے ہیں کہ سیلاب سے متاثر یونیسیف کی رپورٹ کے لحاظ سے کتنے لاکھ بچے ہیں جن کی زندگی خطرے میں، آج بین الاقوامی یہ ادارہ پکار رہا ہے مدد کے لیے، کل انسانیت کا رہنما پکار رہا تھا بچے کی مدد کے لیے. ایک چھوٹی سی ہیلپ حسین کو چاہیے تھی، اور اس کے لیے فرما رہے تھے شیعتی، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہو، لئے تو کم سی یوم عاشورا، اور کربلا میں دس محرم کو ہوتی، تم دیکھتے کہ تمہارا آقا ایک قطرہ پانی مانگ رہا تھا اور اشتیا اسے دینے سے انکار کر رہے تھے. پانی نہ دیتے تو نہ دیتے، مگر غالبوں نے ایک ستم اور کیا، بچے کے گلے کا نشان دیا. اور یہ کیوں ہوا بتائیے، اسی پر دو دن میں ایسا کیوں ہوا؟ بچے نے کیا بگاڑا تھا؟ انقلاب کا خوف تھا، لشکر یزید کی افراد کی فکریں پلٹ رہی تھی کہ یزید کے سپاہی حسین کی جانب مائل ہو رہے تھے، اور عمر ابن سعد کے خیمے کے پاس پہنچ کر کہتے تھے کہ یا تو بچے کو پانی پلا دے ورنہ تجھے ہی مار دیں، ہم جنگ حسین سے لڑنے کے لیے تو آئے، اس بچے نے کیا بگاڑا؟ گویا عمر ابن سعد نے محسوس کیا بہت بڑا خطرہ ہے، فکری انقلاب آ رہا تھا کربلا، گھبرا کے نکلا. عمر ابن سعد نے حرملا کو آواز دی، حرملا جلدی کر، اتنا بڑا حملہ تو عباس نے بھی نہیں کیا تھا، اتنا بڑا حملہ اس نے کر دیا، جلدی کر اب حسین کے کلام کو ختم کر دے. اللہ اکبر، حرملا اتنی جلدی میں اٹھا، اسے یہ بھی خیال نہ رہا کہ اس کے مقابل کون ہے، جوان ہے کہ بوڑھا، بچہ ہے یا دودھ پیتا ہوا شیر خوار. اس نے سب سے بڑے تیر کو اٹھایا، جو کہتے ہیں کہ انسانوں کے لیے تو بنا ہی نہ تھا، وہ تو جنگلی گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، بچے کے گلے کا نشانہ لیا، بس پھر دو جملے، جیسے ہی نشانہ لیا قاتل کے ہاتھ بھی کانپ گئے، ایک بار تیر چھوٹ کے زمین پر گرا، دوبارہ تیر کو اٹھا کے لگایا، پھر ہاتھ کانپ گئے. کسی نے بعد میں پوچھا حرملا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہ جب بچے کے گلے کا نشان دیتا رونے والوں حسین ایسے کھڑے تھے کہ حسین کے پیچھے خیام حسینی تھے، شاید میرے مولا نے رخ موڑ لیا تھا کہ بچے کے گلے کا خون ماں دیکھنے نہ پائے، اس لیے امام کی پشت خیمے کی طرف تھی، امام کی سامنے کا حصہ لشکر کی طرف تھا. اب جو تیر چلانے والا دیکھتا تھا تو اسے پیچھے سے خیمے دیکھتے تھے. اس نے کہا جب میں بچے کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں خیمے کا پردہ ہلنے لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بیوی پردے سے آواز دیتی ہو ارے میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا ہے. کہ آنکھیں بند کر کے تیر چلا دے. اتنا ماہر تھا آنکھیں بند کر کے تیر چلایا بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ کے رہ گیا. اس لیے نہیں پلٹا کہ تکلیف بہت ہوئی تھی, اس لیے پلٹ گیا کہ تیر وزنی تھا بچہ بڑا کم سن تھا. حسین نے تیر کو نکالا. اب جو خون ہاتھ میں آیا آسمان قبول نہیں کرتا زمین قبول نہیں کرتی. امام نے اپنے چہرے پر ملا انا للہ وانا الیہ راجعون انا للہ اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا عن منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین مجلس کی جائز خواہشات پوری فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار علی اصغر کے خون نحق کا واسطہ سیلاب کی آفتوں کو ہمارے ملک سے دور فرما. تمام تر مسلمانوں کی امداد فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اس مرحلے پر امداد کی توفیقات پر رحمت فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. مرنے سے پہلے کربلا محلہ کی زیارات نصیب فرما. مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما. جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ہمارے آبا و اجداد ذریت و اولاد کو ایمان کے غلاموں میں شامل فرما. آخر میں سورہ مبارکہ الحمد تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیجیے ان مرحومین کے لیے جن کے نام میں لے رہا ہوں. مرحوم اکبر علی جعفری, مرحوم علاؤالدین ہاشم, مرحوم محمود علی منگانی, مرحوم جینا بھائی, مرحوم شمیم ابراہیم مہر علی, مرحوم سکینہ بھائی راشد سچے دینا, مرحوم فضا حسین داتار دینا, مرحومہ مریم بھائی مختار, مرحومہ خاتون بھائی داتار دینا, مرحوم غلام عباس داتار دینا, مرحوم نوشاد مول دینا, مرحوم غلام علی راشد اور ان کے تمام مرحومین, مرحوم قاسم علی محمد علی دینا, مرحوم فاطمہ بھائی جمعہ لادک, مرحوم اکبر علی فاضل علی فاضل دیرانی پاکو خاندان کے تمام مرحومین, مرحوم احمد عبداللہ والد غلام حسین ایڈن والا ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین, مرحوم نور بانو گوجہ مرحوم احمد عبداللہ ایڈن والا, مرحوم فضا حسین رنسی اور ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین, مرحوم شیر علی ول محمد ولی ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین, مرحوم حیدر علی ول عبد الحسین آصف اور ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین, تمام شفدائے ملت جعفریہ, تمام علماء عالم مراجع الزام جو انتقال کر چکے ان تمام کے لیے اس ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.